الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وإن كنتم على سفر اور اگر تم سفر میں ہو ولم تجدوا كاتبا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے فرحان تو بس پھر گروی رکھنا رہن رکھنا مقبوضۃن اس رہن کو اپنے قبضے میں لے لینا ہی ٹھیک ہے. تو یہ رہن کو قبضے میں دے دیا جائے, یہ لکھنے کے جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پچھلی جو آیت تھی جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت 13-14 لائنوں والی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, یہ جو پچھلی آیت تھی اس میں حکم کیا دیا جا رہا تھا کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو, قرض لینا قرض دینا, فاکتبوہ تو تم ان کو لکھ لیا کرو. اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر سفر میں ہو اور لکھنے والا نہیں ملتا, لکھنے کی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوتی, اور زمانے میں لکھنے والے بھی کم تھے, لکھنے کا پیپر بھی کم تھا, لکھنے کی قلم بھی کم تھی, تو سفر کے اندر انسان مجبور ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے اجازت دی کہ اگر نہیں ملتا لکھنے والا فرحان تو پھر رہن رکھنے کی چیز جو ہے وہی کافی ہے, اور رہن رکھنے کی چیز جو ہے مقبوضۃن وہ قبضے میں دے دی جائے. اس مبارک آیت نے سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں بہت ساری آسانیاں دی ہیں, شریعت نے آسانیاں کی ہیں. انہی آسانیوں میں سے یہ ایک آسانی اور ہے. سفر کے اندر کئی ساری آسانیاں, سب سے پہلے نماز کی آسانی کہ نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کو 2 کر کے پڑھی جا سکتی ہے, قصر کرتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر یہ جو سنت موقعہ ہے یہ پڑھنا ضروری ہے, مگر سفر میں یہ سنت موقعہ نہیں رہتی. اسی طرح مردوں کے لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقعہ ہے, سفر میں جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز سفر مسافر کے لیے نماز ہاف ہے اور جماعت معاف ہے, کہ نماز بھی عادی ہو گئی اور جماعت بھی معاف ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سفر پہ ہیں تو جماعت سے نہ پڑھے. اگر جماعت موجود ہو, وقت موجود ہے, تو پھر تو بہتر یہی ہے کہ جماعت سے پڑھ لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ خوب سفر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, اذان ہوئی تو اب جا کے نماز نہیں پڑھ رہا اور گھر پہ ہی پڑھ رہا ہے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ بھئی کئی مرتبہ سفر میں ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, گروپ پورا ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا رہتا ہے, جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے, ایسے وقت میں اگر جلدی سے آدھی پڑھ لے گا 2 رکعت تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. مگر اتنا ضرور ہے کہ سفر کے اندر قصر کرنا ہی افضل ہے. جہاں 4 رکعت پڑھنی ہے وہاں 2 ہی پڑھنی ہوں گی, 4 نہیں پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں بہت ساری آسانیاں دی ہیں, نماز میں آسانی, سفر کے اندر مسافر کو یہ بھی آسانی ہے کہ اگر وہ روزہ کی مشقت نہ برداشت کرنا چاہے تو روزے بھی چھوڑ دے اور بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے جو فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے. اسی طرح سفر میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں رکھی ہے, یعنی جو مسافر ہے اور عید کی قربانی جو ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی اگر وہ سفر کی حالت میں ہے. تو بہت ساری چیزیں انسان کو سفر میں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں پیچھے تو حکمن فرما دیا کہ لین دین کے معاملے کو لکھ لیا کرو, یہاں فرمایا اگر سفر میں ہو تو بے شک نہ لکھو, اور اگر کوئی رہن کی چیز ہے, کوئی گروی رکھنے کی چیز ہے تو وہ دے دو اس کی جگہ, کہ جس سے قرض لیا ہے اس کو وہ چیز دے دو, اس کو کہو جب پیسے واپس کروں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا. سفر کے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سفر جو ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ سفر اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے. سفر کے معاملے میں بہت ساری حدیثیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے آئی ہیں, منقول ہیں. آپ نے فرمایا کہ سفر کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ دینی سفر کر رہا ہے, جو بھی سفر کر رہا ہے دنیاوی دینی جس طرح کا بھی سفر کر رہا ہے, سفر کے دوران جو دعا جو ہے وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سفر میں انسان مشقت کر رہا ہوتا ہے. آج کا سفر تو بہت ہی اللہ نے آسان کر دیا ہے, مگر پہلے زمانے میں سفر بہت ہی مشقت والا تھا. تاہم مشقت تو آج کل بھی بہت ہے, تو مشقت آج بھی ہے مگر اتنی نہیں جتنی پہلے ہوتی تھی. سفر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, اسی لیے فرمایا کہ سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سفر کے اندر کئی مرتبہ انسان جو جوان ہوتا ہے, جو ابھی طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے تو پھر بھی سفر آسان, مگر سفر میں کئی مرتبہ عورتیں, بچے, کمزور, بوڑھے, ان کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ حج کا سفر کئی مرتبہ ہوتا ہے, بوڑھے لوگ بھی کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, کمزور لوگ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم, کہ قوم کا سردار جو ہے سفر میں خادم بن جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر میں خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرداری دیں گے. اس لیے سفر میں خدمت کرنے سے انسان کو عبادت سے زیادہ کا اجر ملتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا آدمی ہے فلاں آدمی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. انہوں نے کہا پھر تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ کہ انسان کی اصلیت کا سفر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا بندہ ہے, اور انسان کی اصلیت اس کی خدمت سے پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر دوسروں کی اندر کتنا خدمت کا جذبہ ہے. تو انسان اچھا وہ جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہو, اور انسان برا وہ جو خود غرضی کا جذبہ رکھتا ہو, جو یہ چاہے کہ جی سب میری خدمت کرے اور میں کوئی خدمت نہ کروں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو واقعی جو خادم بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخدوم بناتے ہیں. یہ بھی بڑوں کا قول ہے کہ جس نے خدمت کی ایک نہ ایک دن اس کو خدمت کرنے والے بڑے ملیں گے. تو جو خادم بنا وہ مخدوم بنے گا, اور جو اپنے آپ کو دیکھتا رہا وہ محروم بنے گا. نیک بندے کا جذبہ عبادت کا بھی ہوتا ہے کہ جی میں عبادت خوب کروں, مگر نیک بندے کا جذبہ خدمت کا بھی ہوتا ہے کہ جہاں مجھے خدمت کا موقع مل جائے نا, کوئی عالم مل جائے تو اس کا دل چاہے گا میں اس کی خدمت کر دوں کسی طرح سے, کوئی اللہ والا مل جائے میں خدمت کر دوں اس کی, کوئی بزرگ مل جائے دل چاہے گا میں خدمت کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی سفید ریش انسان کو جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں اس کی خدمت کی, اس کا اکرام کیا, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ رب العزت کا اکرام کیا. تو نیک انسان کا پتہ اس کی عبادت سے شاید چلے, مگر نیک انسان کا پتہ اس کی خدمت سے 100% چل جاتا ہے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خدمت کرنا کوئی چھوٹی چیز ہے, یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو بڑے ہیں جی, ہماری خدمت کی جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی خدمت کرو گے تو آگے بڑھو گے. تو آپ کی دینداری کا پتہ آپ کی عبادت سے تھوڑا چلتا ہے, آپ کی خدمت کے جذبے سے زیادہ پتہ چلتا ہے. اس خدمت پہ اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو آپ کی عبادت کو کر ہی نہیں سکتی. جی ہاں, آپ سوچتے ہو کہ واہ ایسے کیسی بات کرتی, جی ہاں حدیث پاک میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے نا, وہ قدم بڑھاتا ہے خدمت کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں, اس نے عبادت کرنی ہے ابھی سے لے کے قیامت تک. آپ نے تو فوت ہو جانا ہے تھوڑے عرصے بعد, یہ فرشتہ قیامت تک عبادت کرے گا, اس کی عبادت کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو خدمت وہ اجر لیتی ہے جو آپ کی عبادت لے نہیں سکتی. آج ہم خدمت پہ ہی تیار نہیں ہیں, کوئی ہمیں کوئی کام نہ بول دے, ہم تو بڑے ہیں جی, ہم سے کیوں خدمت کروا رہے ہیں, ہمیں کیوں یہ چھوٹے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اتنی خدمت اللہ کو پسند ہے, خاص طور پہ جو سفر کرنے والے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پہ جو حج کا سفر کرتے ہیں, کہ جن لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے ان حاجیوں کو پانی پلانے والوں کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. تو خدمت آپ کو وہاں لے جاتی ہے جو عبادت نہیں لے جا سکتی. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, ایک واقعہ سناتے ہیں کسی بزرگ کا, کہ پرانے زمانے کی بات ہے, بزرگ تھے, بہت ہی بڑی عمر کے تھے, ضعیف تھے, مگر اللہ والے تھے. اور اللہ والے جو ہیں وہ جتنے بھی ضعیف ہو جائیں ان سے محبت کرنے والے خوب رہتے ہیں. نہانے کے لیے باتھ روم تشریف لے گئے, اور باتھ روم لے جاتے ہوئے کیونکہ ضعیف تھے, بہت زیادہ پانی اٹھا نہیں سکتے تھے, تھوڑا پانی لے گئے. اندر گئے اور جب باتھ روم جب شاور کیا, نہایا, تو نہانے کے بعد پانی کم ہو گیا, اور کافی دیر اندر رہے, پریشان حالت میں رہے کہ جی پانی نہیں ہے, تھوڑا پانی ہے, یہ تو غسل مکمل نہیں ہوا. ایک خادم جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ خادم خدمت کرنے والوں کی تو یہ جستجو ہوتی ہے کہ اسی طرح سے موقع مل جائے. وہ خادم دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ حضرت جو ہیں وہ اندر ہیں اور دیر تک نکل نہیں رہے. اس نے اپنے ہی تائیں سوچا کہ شاید اندر پانی کم ہو گیا ہے, وہ دیکھ بھی رہا تھا. ایک بڑی ساری ڈول پانی کی بھری اور اوپر سے جو ہے وہ ڈول اندر کر دی, اور وہ ڈول اندر کر دی, اور حضرت نے آرام سے غسل فرما لیا. غسل فرما کے جب باہر نکلے تو اتنا خوش ہوئے, اور خوش ہو کے ایک خاص کیفیت میں تھے, تو اس کے لیے ایسی عجیب و غریب دعا کر دی. پھر خود فرماتے تھے کہ اس کی اس خدمت نے جو ہے کئی ساری عبادت کرنے والوں سے اسے آگے نکال دیا. فرماتے تھے جو کچھ اس کو اس خدمت سے مل گیا وہ کئی لوگوں کو کئی سالوں میں نہیں ملا. تو یہ خدمت اللہ کو بڑی پسند, اور اسی خدمت سے ہم بھاگتے ہیں. اس خدمت کو اللہ تعالیٰ کو پسند کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ خدمت کرتا ہے نا, وہ خدمت عاجزی کو ظاہر کرتی ہے, اور مخدوم بننا, خدمت لینا جو ہے وہ تکبر کو ظاہر کرتی ہے. تو جس کی خدمت کی جائے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اور یہ اللہ کی ناراضگی کسی وقت بھی میرے اوپر آ سکتی ہے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جی خدمت میں کروں, خدمت میں لگ جاؤں, میری کوئی خدمت نہ کرے بھائی. تو خدمت عاجزی ظاہر کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتے ہیں. اسی لیے جتنے بھی مشائخ جن کے بڑے خدام ہوتے ہیں, تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے, کسی نہ کسی زمانے میں بڑی خدمت کی ہوتی ہے. تو یہ خدمت رائے گاہ نہیں جاتی, ہم بھول جائیں گے, اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. تو اس لیے اس خدمت کو زندگی کا مقصد بنائیں. آج ایک پرسنل بات بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حج کا موقع دیتے رہتے ہیں, جب بھی حج پہ یہ عاجز جاتا ہے نیت یہ کرتا ہے, اس نیت کو لے کے جاتا ہے کہ یہ حج حضرت کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. حج کے ایام کم از کم نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ ایام خدمت کے ہیں. الحمدللہ تو خدمت جو ہے اس سے خدا ملتا ہے. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور جب تم سفر پہ ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور نہیں پاؤ کوئی لکھنے والا, فرحان, تو پھر رہن رکھنے کی چیزیں ہیں, وہ رہن رکھ لو, مقبوضۃن, وہ قبضے میں دے دی جائیں. تو رہن رکھنے کی چیزیں جو ہیں وہ قبضے میں دے دی جائیں. آگے فرمایا, فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اگر اعتماد تم میں سے کوئی کسی پر کرتا ہے, یعنی اگر اب اعتماد والی بات ہے, سفر میں بھی ہیں اور دو آدمی ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں, قرض دینے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اعتماد کرتا ہوں, ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہیں, تو جس شخص کا اعتبار کیا جائے, فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَا أَمَانَتَهُ, تو فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی کسی پر. تو یہاں ایک جملہ محذوف ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اعتبار ایک دوسرے پہ کرتے ہو تو پھر رہن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گروی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کر لو. کیا کر لو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما دے, فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَا, تو پھر چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امانت دی گئی تھی, پوری کی پوری امانتہ. فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَا أَمَانَتَهُ, تو پورا کرے وہ شخص جس کے اوپر اعتبار کیا گیا ہو اس کی امانت جو اس کو دی گئی ہو, یعنی امانت کو پورا پورا واپس کرے, امانت میں خیانت نہ کرے. تو اس مبارک آیت میں تو اللہ نے ہیرے موتی ڈال دیے کہ نیک آدمی کا پتہ اس کے سفر سے چلتا ہے کہ سفر میں وہ کیسا بن کے رہتا ہے, سفر میں دوسروں کو تنگ کرتا ہے یا دوسروں کا خادم بنتا ہے. اور دوسرا بتایا کہ نیک آدمی کا پتہ اس کی معاملات کی صفائی سے چلتا ہے, لینے دینے میں کیسا معاملہ رکھتا ہے, پیسے کا معاملہ کیسا رکھتا ہے, لوگوں کے قرض کیسے ادا کرتا ہے, لوگوں کے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا, یا پھر ہیرا پھیری کرتا رہتا ہے کہ اس کا مال ادھر کر دو, اس کا مال ادھر کر دو, یہ پیسے ہاتھ میں آ گئے تو یوں دبا لو, کسی نے پوچھا نہیں پیسے واپس دینے کا تو اس کو نہ دو. یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کو زائل کرنے والی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, لا ایمان لمن لا امانت له, اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے. تو خدمت سے انسان کی نیکی پتہ چلتی ہے اور امانت داری سے اس کی نیکی پتہ چلتی ہے, معاملات سے پتہ چلتی ہے. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے, اس آدمی نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے, تو حضرت نے اس سے دو ہی سوال کیے تھے کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے, لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں بالکل نہیں پتا کہ وہ کیسا بندہ ہے. تو دیکھیے اس مبارک حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی شخصیت کا اللہ کے ہاں اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر میں کیسا بنتا ہے، تکلیف دے مسافر ہے یا راحت دینے والا مسافر ہے، اور دوسرا کہ جب اس سے معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ صفائی کا معاملہ کرتا ہے یا گچ پچ کرتا ہے. اس لیے اس گچ پچ سے بچنا ہوتا ہے. ایک روپیہ بھی کسی کا لے لیا وہ حرام کا لقمہ اندر گیا. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں ڈاکہ ماروں اور ڈاکہ مار کے پیسہ لوں اور اس سے اپنی اولاد کو کھلاؤں. تو یہ جو معاملات میں صفائی نہیں رکھتے اور اس کے ذریعے سے کچھ ہمیں مل جاتا ہے یا کسی کی آنکھ پہ پٹی دے کے اور پیسے آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ جو کرنا ہے یہ بھی اسی ڈاکے کی طرح ہے، اسی طرح حرام ہے. تو اس لیے اس پیسے کے معاملے میں انسان جو ہے وہ صاف رہے. یہ معاملہ ہم گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمہیں ہر غلطی کرواتی ہے، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم آگے پیچھے کرتے ہیں معاملات کو. تو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت ہو، اور جس میں خیانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیانت کو ظاہر ضرور کرتے ہیں. اسکول میں اگر استاد پڑھاتا نہیں ہے تو آہستہ آہستہ والدین اپنے بچوں کو نکال دیتے ہیں کہ جی استاد امانت داری سے پڑھا نہیں رہا. جہاں کہیں امانت داری ختم ہوتی ہے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. اس لیے اس امانت کا معاملہ عجیب ہے. اگر یہ حدیث ہے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اللہ اکبر، چھوٹی بات نہیں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، آیات المنافق الثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. اور آج ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو جھوٹ نہ بولتا ہوگا، اور جو جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ گول مول بات کرتا ہے. گول مول بات بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے. بات کی صفائی یہ بڑا ہی ناپید چیز ہو گئی، نایاب چیز ہو گئی ہے. تو فرمایا منافق کی نشانی تین، ایک یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہانیاں گھڑتا ہے، اپنی مرضی کی باتیں جو ہیں وہ بتاتا ہے، حق بات ظاہر نہیں کرتا. جہاں، اور کچھ لوگوں کے جھوٹ بولنے کی عادت اتنی کہ جہاں سچ سے کام بھی چل جاتا ہے تو وہ بھی جھوٹ چلتا رہتا ہے. تو منافق کی نشانیاں تین، ایک تو یہ کہ بات وہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا یہ کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جی فلاں تاریخ کو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا مگر وعدہ خلافی. اور تیسرا فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، پیسوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، مال کو آگے پیچھے کرتا ہے. تو یہ منافق کی نشانی. ہمارے اکابرین اتنے امانت دار کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں دنیا کی محبت جو نہیں تھی. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ امانت میں خیانت آگے پیچھے مال کو کرے گا ضرور، جہاں موقع ملے گا، جہاں داؤ لگے گا وہ داؤ لگائے گا. چنانچہ حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ پورے خاندان کو لے کے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، عورتیں بھی تھیں. حضرت نے ڈاکوؤں سے جا کے مذاکرات کیے کہ بھائی جتنا بھی سونے چاندی کی چیز ہمارے پاس ہوگی ہم خود ہی تجھے دے دیتے ہیں، وہ تیرا ہے، مگر تو نے عورتوں کو بے عزت نہیں کرنا، ہمیں ہاتھ نہیں لگانا۔ ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ جلدی سے۔ ساری عورتوں کے پاس جتنا زیور تھا سب کا سب اتار کے، شادی پہ جانا یا آنا تھا ایسا معاملہ تھا، تو زیور بھی اچھا خاصا تھا، سارا زیور اتار کے ڈاکوؤں کو دے دیا۔ ڈاکو چلے گئے اور حضرت کا قافلہ جو ہے وہ بھی چلنے لگا۔ جب آگے گئے تو گھر کی ایک بچی، ایک خاتون جو تھی، انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ ابا جی دیکھیں یہ انگوٹھی میں نے بچا لی، یہ میں نے چھپا دی تھی تو پتہ نہ چل سکا، تو یہ انگوٹھی بچ گئی۔ حضرت نے اسی وقت سواری روک دی اور کہا کہ واپس چلو۔ سارے حیران کہ جی واپس کیوں چلے، ابھی ڈاکو بھی ادھر ہی تھے، ڈاکو بھی ڈر گئے کہ یہ واپس کیوں آ رہے ہیں، کیا نیت لے کے آ رہے ہیں، ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، اپنا زیور واپس کیا لینے آ رہے ہیں۔ تو ڈاکو بھی تیار ہو گئے لڑائی کے لیے اور گھر والے بھی حیران کہ کیوں واپس جا رہے ہیں۔ واپس وہاں پہنچے اور اس بیٹی سے کہا کہ جی انگوٹھی واپس کرو، ہم نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی اب زیور ہمارے پاس ہے وہ تیرا ہے، تو اب یہ زیور میرا نہیں ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ میرا قول اس کو دیا ہوا ہے۔ تو وہ انگوٹھی لے کے اور ان ڈاکوؤں کو دی۔ وہ ڈاکو تو لڑائی کے لیے تیار تھے کہ ابھی جنگ ہونے والی ہے، کہ یہ اپنا زیور واپس لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ کسی بچی کے پاس ایک انگوٹھی رہ گئی تھی جو اس نے نہیں دی، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو تیری امانت تجھے واپس کرنے آ رہا۔ اللہ اکبر، ایک ایسا خوبصورت دل ہوگا اس بندے کا، کیا اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا، کیا ایمان کی کیفیت ہوگی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ اللہ اکبر، آپ کی اس آپ کے اس ایکشن نے، آپ کے اس عمل نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کروں، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ اپنا زیور واپس لیجئے اور میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی امانت داری ہے۔ تو یہ امانت داری، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ جو تسبیح کا پھیرنا، ظاہر میں لوگوں کو لگنا کہ نیک آدمی ہے، یہ ہم انسانوں کو تو شاید چکمہ دے سکیں، اللہ رب العزت کو چکمہ نہیں دے سکتے۔ اس کے یہاں نیکی کا معیار خدمت ہے، اس کے یہاں نیکی کا معیار امانت داری ہے، اس کے یہاں نیکی کا معیار دل میں اسلام آ جائے۔ اسی لیے تو آگے اسی مبارک آیت میں فرمایا ولا تکتم الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ مت، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جس نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، چہروں کو نہیں دیکھتے۔ ہاں لوگ چہروں کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ جی پگڑی زبردست باندھی ہے، داڑھی بہت خوبصورت ہے، نیک مولانا صاحب ہے، ماشاء اللہ سارا وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم وعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اصل اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو چھپ چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے نا، یہ گناہ اصل چھوڑنے والے ہیں، یہ امانت داری ہے جو انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ بار بار یہ قول دہراتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کا، جو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا، حضرت خضر اللہ کے نبی، وہ ان کی ملاقات عمر بن عبدالعزیز سے، انہوں نے کہا کچھ نصیحت کریں، انہوں نے کہا بس ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو لوگ تجھے اللہ کا نیک بندہ سمجھیں اور اصل میں اندر سے تو اللہ کا دشمن ہے، تیرے اعمال اللہ کے دشمنوں والے. یہ بات سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو گناہ تو وہ چھوڑنے ہیں جو پوشیدہ کرتے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے انسان خوب گناہ کر لیتا ہے، جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی نیکی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. تو نیکی کا پتہ دو طرح سے چلتا ہے، انسان کی خدمت کے جذبے سے پتہ چلتا ہے اور انسان کی امانت داری سے پتہ چلتا ہے. اور یہ دونوں باتیں حضرت عمر نے بھی فرمائی اس آدمی کو. اس مبارک آیت میں بھی انہی دو باتوں کا تذکرہ آ گیا. تو او تم منا امانتہ، جب تم میں سے اعتبار ایک دوسرے پہ کر لو تو پھر گروی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. بس فلیود الذی اوت منا، جس کے اوپر امانت رکھوائی گئی ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ واپس کرے پورا پورا، مقبوضۃً امانتہ امانت کو، ولیتق اللہ ربہ، اور اللہ سے ڈرے جو تیرا رب ہے، جو اس کا رب ہے. تو پچھلی آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم، اب بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم. تو انسان خدمت کا جذبہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکھتا ہے، امانت کا جذبہ بھی اللہ کی ڈر کی وجہ سے رکھتا ہے. ولا تکتم الشہادت، اور گواہی کو مت چھپاؤ. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھتے ہیں، اندر کے معاملے کو دیکھتے ہیں. تو قرآن نے فرما دیا کہ میں تمہارے مالوں کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے قیامت کے دن بھی یہ دل کام آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کام نہیں آئیں گی. الا من اتى الله بقلب سليم، ہاں جو سورا ہوا دل لے کے آئے گا وہ دل اسے کام آئے گا. تو دل میں انسان جو ہے وہ گناہگار، اور ظاہر میں جو ہے لوگوں کے سامنے نیکوکار، یہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، جو تم کرتے ہو نا لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ خوب اللہ کی طرف توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ جو گناہ کیے وہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. اللہ سے مدد مانگیں، اے اللہ میرے لیے گناہ چھوڑنا مشکل کام، میرے مالک تیرے لیے گناہ چھڑوانا آسان. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوزَةٌ، تو پھر گروی رکھ لو، اب گروی رکھ لو، مقبوضۃن قبضے میں دے دی جائے. تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، یوں ترجمہ بن جائے گا. تو ولم تجدو کاتباً، اگر نہ پاؤ کو لکھنے والا، فرحان مقبوضۃن، تو رہن کی چیزیں گروی کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں. فإن آمنا، اور اگر اعتماد ہو، بعضکم بعضاً، تم میں سے کچھ کو دوسروں پر، یعنی قرض لینے والے کو قرض دینے والے پر اعتماد ہو، تو پھر گروی کی ضرورت نہیں ہے. فلیود الذی اوت منا، تو بس جس نے جس پر اعتماد کیا گیا ہو وہ پورا پورا دے، امانتہ امانت کو واپس. ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو رب ہے. ولا تکتم الشہادہ، اور نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ. تو جس نے چھپایا شہادت کو تو بے شک گناہگار ہے اس کا دل. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. یہاں آ کے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے.